بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے، کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب علی اصغر برومند، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، ہماری نشریات آپ اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے پروگرام سماعت فرمائیں. ریڈیو تران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں آپ ماضی کے نشر شدہ پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ فرما لیں، urdu.sahartv.ir. اور سامعین، اب پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. عالمی خبروں کے بعد کرنٹ سیاسی صورتحال پر سیاسی تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. سیاسی تجزیے کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین، نعت رسول مقبول کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام صبح امید. صبح امید کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آپ آج کے دن کی مخصوص دعا سماعت فرمائیں. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صدر ایران نے روسی پارلیمنٹ کے سربراہ کے ساتھ ملاقات میں کہا ہے کہ تہران اور ماسکو کے درمیان اقتصادی تعلقات مسلسل مضبوط اور بہتر ہو رہے ہیں. ایران کے سینئر نائب صدر کا کہنا ہے کہ ملک کے منجمد اثاثوں کا کچھ حصہ آزاد ہو گیا ہے. پیغام پاکستان کو قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کرایا جائے گا اور ملک میں بطور پالیسی نافذ کیا جائے گا. عراق کے وزیر خارجہ نے ڈالر کے مقابلے میں ملک کے دینار کی قدر میں کمی پر کہا ہے کہ عراق کی دینار کی قیمت بڑھانے کے لیے بغداد خصوصی توجہ دے رہا ہے. روس کی قومی سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین نے تیسری عالمی جنگ چھڑنے کے بارے میں خبردار کیا ہے. اور یمنی ذرائع کا کہنا ہے کہ نیا عیسوی سال شروع ہونے کے بعد سے اب تک یمن کے سرحدی علاقوں پر سعودی اطاعت کی جاری جہاریت میں 7 عام شہری شہید اور 91 دیگر زخمی ہو چکے ہیں. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے روسی پارلیمنٹ ڈوما کے چیئرمین کے ساتھ ملاقات میں اس بات پر زور دیا کہ تہران اور ماسکو کے درمیان اقتصادی تعلقات مسلسل مضبوط اور بہتر ہو رہے ہیں. ایران پریس کے مطابق صدر رئیسی نے روسی پارلیمنٹ کے سربراہ کے ساتھ ملاقات میں کہا ہے کہ تہران اور ماسکو کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے سے دونوں ممالک کے مفادات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ علاقائی مفادات بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں. صدر رئیسی نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ تہران اور ماسکو کے درمیان اقتصادی تعلقات مسلسل مضبوط اور بہتر ہو رہے ہیں مزید کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، توانائی، ٹرانزٹ اور نقل و حمل کے مختلف شعبوں میں متنوع اور بے شمار صلاحیتیں ہیں جنہیں تعاون کو وسعت دینے کے میدان میں فعال کیا جا سکتا ہے. صدر مملکت نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ اسلامی جمہوری ایران روس کے ساتھ معاہدوں پر مکمل عمل پیرا ہے کہا ہے کہ دونوں فریقین کی صلاحیتیں ایک دوسرے کی تکمیل کر سکتی ہیں اور ان کے استعمال سے دونوں ممالک کے مفادات کے تحفظ کے علاوہ علاقائی فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں. روسی پارلیمنٹ کے سربراہ نے بھی علاقائی اور ہمسایہ ممالک کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے بارے میں صدر ایران کے موقف کو دونوں ممالک کے درمیان تعاون کی توسیع میں مؤثر قرار دیا. ان کا کہنا تھا اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعلقات کی سطح کو بہتر بنانے کے بارے میں روس کا بھی یہی نقطہ نظر اور رائے ہے، اور ماسکو کا ایجنڈا دونوں ممالک کے باہمی تعاون کی مسلسل ترقی کے لیے کوشش کرنے پر مبنی ہے۔ ایران کے سینئر نائب صدر نے کہا کہ ملک کے منجمد اثاثوں کا کچھ حصہ آزاد ہو گیا ہے۔ سینئر نائب صدر محمد مخبر نے اعلان کیا ہے کہ 90 ارب ڈالر سے زائد رقم کے 110 اقتصادی منصوبوں پر عمل شروع ہو گیا اور اس سلسلے میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند روز کے دوران ایران کے منجمد اثاثوں میں سے کئی ارب ڈالر آزاد ہوئے ہیں اور اس رقم کو معیشت کے عمل میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یوریشین اکنامک یونین کے وزیر تجارت نے مستقبل قریب میں ایران کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے پر دستخط کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آندرے سرینوف نے بعض مسائل کے حل کے لیے ایران کے ساتھ یوریشین اقتصادی یونین کے حالیہ مذاکرات کو بہت اہم قرار دیا اور کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ مستقبل قریب میں اس معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ یوریشین اکنامک یونین کے اس اعلی عہدیدار کا کہنا تھا کہ ان مذاکرات کا اہم ایجنڈا ایران اور یوریشیا بالخصوص روس کے درمیان تجارت میں کسٹم ڈیوٹی کی منسوخی ہے۔ یوریشین اکنامک یونین کے وزیر تجارت کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب ایران اور یوریشین اکنامک یونین نے بیشتر اہم شعبوں پر اتفاق کر لیا ہے۔ یوریشیا اور ایران کے درمیان آزاد تجارتی معاہدہ گزشتہ چند سالوں میں دونوں فریقوں کے درمیان ہونے والے معاہدوں میں سے صرف ایک ہے۔ یوریشین یونین کے حکام نے گزشتہ چند سالوں میں ایران کے ساتھ مذاکرات کے درجنوں دور منعقد کیے ہیں اور ان مذاکرات کے انعقاد کا مطلب یوریشین اکنامک یونین کے ساتھ تعاون کے لیے تہران کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے۔ پیغام پاکستان کو قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کرایا جائے گا اور ملک میں بطور پالیسی نافذ کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں ہونے والی پیغام پاکستان قومی کانفرنس کا اعلامیہ سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی نام نہاد دلیل پر پاکستان کی اسلامی حیثیت سے انکار درست نہیں۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ پیغام پاکستان قرآن اور سنت، دستور پاکستان اور قوم کی اجتماعی سوچ کا عکاس ہے جسے قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کرایا جائے گا اور ملک میں بطور پالیسی نافذ ہوگا۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت، فوج یا سیکیورٹی ایجنسیوں کے اہلکاروں کو غیر مسلم قرار دینا شریعت اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ حکومت، فوج یا سیکیورٹی ایجنسیوں کے اہلکاروں کے خلاف مسلح کارروائی بھی شریعت اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ پیغام پاکستان کانفرنس کے اعلامیہ میں مزید آیا ہے کہ نفاذ شریعت کے نام پر طاقت کا استعمال یا ریاست کے خلاف محاذرائی حرام ہے۔ اعلامیہ کے مطابق دہشت گردی کے خلاف جنگ میں علماء اور مشائخ، ریاست، پولیس، فوج اور تمام اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لسانی، علاقائی، مذہبی بنیادوں پر ریاست کے خلاف مصروف گروہ شرعی احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کانفرنس کے اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ طاقت کی بنیاد پر دوسرے پر اپنا نظریہ مسلط کرنے کی روش غیر شرعی ہے۔ دہشت گرد اور فرقہ وارانہ تنظیموں کی طرف سے نام نہاد جہاد بھی غیر شرعی ہے۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی نگران حکومتوں کے لیے گائیڈ لائن جاری کر دی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق انتخابی کمیشن کی گائیڈ لائن میں کہا گیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگران حکومتیں انتخابات کے انعقاد میں کمیشن کے ساتھ تعاون کریں گی۔ انتخابی کمیشن کی گائیڈ لائن کے مطابق دونوں صوبوں کی سبھی وزارتوں میں محکموں میں بھرتیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور انتخابی کمیشن کی منظوری کے بغیر کسی بھی سرکاری ملازم کی نہ تقرری کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں صوبوں میں کسی بھی ترقیاتی منصوبے کا اعلان بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ عراق کے وزیر خارجہ نے ڈالر کے مقابلے میں ملک کے دینار کی قدر میں کمی پر اپنا موقف دیتے ہوئے کہا ہے کہ دینار کی قیمت بڑھانے کے لیے بغداد خصوصی توجہ دے رہا ہے۔ حال ہی میں ڈالر کی شرح میں اضافہ کر کے امریکہ نے عراق میں اپنے فوجی قبضے میں اقتصادی تسلط کو بھی شامل کر کے اسے معاشی اور سماجی بالادستی میں بدل دیا ہے، جس کی نئی مثال اس ملک میں ڈالر کے مقابلے میں دینار کی قدر میں مسلسل کمی ہے۔ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے کہا ہے کہ حکومت عراق میں ڈالر کے مقابلے دینار کی قیمت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ فواد حسین نے کہا عراقی حکومت ڈالر کے مقابلے میں دینار کی قدر بڑھانے میں پوری توجہ دے رہی ہے۔ اس سے قبل عراق کے وزیر اعظم نے عراق میں ڈالر کی قیمت میں اضافے کے بعد مرکزی بینک کے سربراہ اور عراقی کمرشل بینک کے ڈائریکٹر کو برطرف کر دیا تھا۔ روس کی قومی سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین نے تیسری عالمی جنگ چھڑنے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ فارس خبر ایجنسی کے مطابق روسی سلامتی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین دمیتری میدودوف نے پیر کے روز خبردار کیا کہ روس کے خلاف دشمنی کی وجہ سے دنیا تیسری جنگ عظیم کے خطرے کے قریب پہنچ رہی ہے۔ دمیتری میدودوف نے اتوار کو بھی یہ کہا تھا کہ اگر یوکرین میں جنگ طول پکڑتی ہے تو کسی وقت ایک نیا فوجی اتحاد وجود میں آ سکتا ہے جو ان ممالک پر مشتمل ہوگا جو امریکیوں سے ناراض ہیں۔ روس کی قومی سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین کے مطابق اگر امریکہ یورپ سے نکل جاتا ہے تو دنیا میں پھر سے استحکام آ جائے گا۔ روسی پارلیمنٹ عمر کے سربراہ نے بھی کہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو کے دیگر ارکان متوجہ رہیں کہ اگر روس پر حملہ ہوا تو عالمی تباہی آئے گی اور مغربی ممالک تباہ ہو جائیں گے۔ یمنی ذرائع کا کہنا ہے کہ نیا عیسوی سال شروع ہونے کے بعد سے اب تک یمن کے سرحدی علاقوں پر سعودی اتحاد کی جاری جارحیت میں 7 عام شہری شہید اور 91 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمنی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ رواں عیسوی سال شروع ہونے کے بعد سے یمن کے سرحدی علاقے خاص طور سے سعدہ کے مختلف علاقے سعودی اتحاد کی جارحیت کا مسلسل نشانہ بنتے رہے ہیں، جس میں 7 عام شہری شہید اور 91 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ یمن میں جانی نقصان کا یہ سلسلہ ایسی حالت میں جاری ہے کہ سعودی وزیر خارجہ نے 4 روز قبل نیوس اجلاس میں اپنی تقریر کے دوران کہا تھا کہ یمن کا مسئلہ مذاکرات سے ختم ہو سکتا ہے اور ہم مذاکرات کے لیے جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی کوششوں اور یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی رضامندی سے یمن میں 2 ماہ کی جنگ بندی کا قیام عمل میں آیا تھا، جس میں 2 بار مدت کی توسیع بھی کی گئی، مگر پھر یہ جنگ بندی کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئی، جبکہ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت نے نئی جنگ بندی کے لیے صنعاء ایئرپورٹ مکمل طور پر کھولنے اور سعودی اتحاد کے زیر قبضہ علاقوں کی تیل کی آمدنی سے یمنی ملازمین کو تنخواہیں ادا کیے جانے کی شرط عائد کی ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر معروف تجزیہ نگار سجاد میر کا تبصرہ۔ سینئر تجزیہ نگار جناب سجاد میر صاحب لائن پہ موجود ہیں۔ سجاد میر صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جی۔
میر صاحب، آپ کے سامنے منظر نامہ ہے، پنجاب اسمبلی تحلیل، خیبر پختونخوا تحلیل، قومی اسمبلی کے پی ٹی آئی کے ممبران ایک بڑی تعداد کے استعفے قبول ہو چکے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، ابھی کیا ہونے والا ہے آئندہ؟
دیکھیں، یہ ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے پاکستان میں جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز میں کسی کو بھی نہیں پتا کہ اگلا قدم کیا ہونے والا ہے۔ یعنی عمران خان پلان کرتے ہیں، ٹرمپ کار چلتے ہیں، جواب میں وہ ٹرمپ کار چل دیتے ہیں، لیکن دونوں کو نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے۔ اور صرف دونوں کو کی بات چھوڑیے گا، یعنی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بات چھوڑیے گا، اس کے علاوہ وہ لوگ جو ملک کا، جس کے ہم کہتے ہیں کہ فیصلہ ساز لوگ ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی کہا جاتا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کوئی بری بات نہیں ہے, دنیا بھر میں ہوتی ہے اور اپنے خاص انداز میں اپنا رول ادا کرتی ہے, اگرچہ پاکستان میں اس کا رول بہت ہی غیر معمولی طور پر رہا ہے اور کئی ماں باپ کو آئین سے معاورہ رہا ہے, اور اس سے ڈرتے ہوئے لوگ جو ہیں یہی سوچتے ہیں کہ جمہوریت کو باقی رکھنے کے لیے اگر کوئی قربانی دینی پڑتی ہے تو دے دی جائے, چپ کر دیا جائے. لیکن اس وقت صورتحال جو میں کہنا چاہتا ہوں, کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اگلا قدم کیا ہوگا, یعنی کہ جس قوم میں ایسی انسرٹینٹی پیدا ہو جائے, کنفیوژن پیدا ہو جائے, وہ پرابلم پیدا کرتی ہے. عمران خان نے یقیناً اسمبلیاں توڑی ہیں اور اس کو نہیں پتا تھا اس کا نتائج کیا نکلیں گے, وہ سمجھتا تھا کہ میں جا رہا ہوں. دیکھیے یہ عجیب سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ اگر آپ اعلان کرتے ہیں اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں اس لیے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کا ہو, تو اعلان کر کے کیوں جا رہے ہیں آپ اسمبلی میں؟ جائیں بیٹھیں اور تین چار دن کے بعد بتا دیں کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہے. آپ ایجنڈا پہلے بتا دیتے ہیں, وہ جواب دے دیتے ہیں. مجھ سمجھ نہیں آتا کہ سب لوگ کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. عمران نے ابھی تک اقتدار سے باہر آنے کے بعد جتنی بھی چیلنج رہی ہیں وہ ان کی مقبولیت میں تو اضافہ کر رہی ہیں, ان کے بیانیے کو تو مقبول کر رہی ہیں, لیکن ان کو کچھ لوگوں کے خیال میں اقتدار سے دور کر رہی ہیں. ایک تو اس لیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اور دوسرے اس لیے کہ ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کی سیکورٹی کے لیے, کچھ سیاسی نظام کے لیے, کہ لوگ سمجھتے ہیں, لوگ تو نہیں سمجھتے یعنی فیصلہ ساز لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران جو ہیں ملک کی سلامتی کے لیے, معیشت کے لیے, سیاست کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے, اور یہ صورتحال وہ ہوا کرتی ہے جب جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. میں کہا کرتا ہوں دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے کسی ہٹلر کو برداشت نہیں کیا, اور جو ایکسٹریم قوتیں اس طرح کی یورپ میں بھی آنے لگی تھی جمہوری قوتوں نے ان کو روکا, ہمارے ہاں ابھی جمہوری قوتیں روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, تو کیا ہوگا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ٹیکنیکل حکومت, ٹیکنوکریٹس کی حکومت, کوئی کچھ کہتا ہے, کچھ کہتا ہے, کچھ کہتا ہے, کسی کو بھی نہیں پتا اگلا اسٹیپ کیا ہونا ہے. آپ نے حکومت اناؤنس کر دی, آپ نے عمران کو گرفتار کر لیا, آپ نے عمران کو نااہل قرار دے دیا, میسج میں کیا اثر ہوتا ہے, اور فورسز کیا سوچتی ہیں, کیا یہ ایک کنفیوژن ہے, انسرٹینٹی ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. آپ بھی دعا کریں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو اس مشکل ترین بحران سے صورتحال سے نکالے.
جی میر صاحب, میر صاحب یقیناً ہم بھی دعا گو ہیں. بہرحال اسلامی ممالک اور امت مسلمہ بالخصوص پاکستان کی اپنی خدمات ہیں, پاکستانی عوام ہمیشہ امت مسلمہ کے ساتھ رہے ہیں اور ہر مشکل میں ساتھ رہے ہیں. آپ نے اقتصادی مشکل اور انسرٹینٹی کی جو بات کی ہے, اس کو بعض تجزیہ نگار آئی ایم ایف سے بھی جوڑ رہے ہیں, اور بعض بڑی خطرناک قسم کی خبریں یا تجزیے یا احتمالات کی طرف بات کی جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف ایک ایسا اس کا ایک گھراؤ کر لے گی پاکستان کا کہ ممکن ہے سری لنکا کی طرح فوج کی تعداد میں کمی کرنی پڑے, یا ایٹمی پالیسی میں کوئی تبدیلی کرنی پڑے, ایٹمی پروگرام کے عنوان سے کوئی خطرناک قسم کے. کیا آپ اس طرف ہی کوئی چیزیں دیکھ رہے ہیں؟
نہیں دیکھیے, اس طرح کی ہر طرح کی بات سوچی جا رہی ہے کہ ہم جہاں پہنچے ہوئے ہیں وہ بہت خطرناک صورتحال ہے, اور پاکستان سے کشمیر کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے, پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم جو قرار دیا گیا تھا اس کے بارے میں کچھ مراد مانگی جا سکتی ہیں, اور پاکستان میں تیسری چیز یہی ہے کہ ایٹمی پروگرام کو کہا جائے کہ اس کو رول بیک کیا جائے. میرا خیال میں یہ ایک آخری بات ہوگی, کوئی حکومت اس کو برداشت کرے گی, اور اس کے نتیجے کے طور پر جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جمہوریت شاید اس صورت میں باقی نہ رہے جس صورت میں پاکستان کے عوام چاہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو نقشہ اس وقت بنتا دکھائی دیتا ہے اور صاف نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں تو اس رائے کا حامی ہوں کہ نواز شریف کو سی پیک کی وجہ سے نکالا گیا, اور نئی حکومت نے آتے ہی عمران کی حکومت نے آئی ایم ایف کی طرف ایک طرف رجوع کرنے کی کوشش کی, اور نتیجے کے طور پر پاکستان اس جنگل میں پھنس گیا جو بہت خطرناک ہے. اب ہم سی پیک سے بھی دور ہیں, اور آئی ایم ایف یعنی چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں, سی پیک روڈ بن رہی تھی, ایک اکنامک پلان بھی تھا, چین کی انویسٹمنٹ بھی آئی تھی, پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے چانس تھے, اور اس سے دور کرنے کے لیے جو امریکہ کا ایجنڈا ہے اس پہ عمل ہوا ہے, اور اس جنگل میں ہم پھنس گئے ہیں. نکلنا ذرا مشکل ہے, لیکن میرے خیال میں ریزیڈنس ہے پاکستان کی قوم میں ایسی کہ نکلنے کا عمل جو ہے وہ ضرور پورا ہوگا. جس وقت تو آپ کسی سے پہلے تو دوستوں سے پیسے مانگتے تھے دے دیتے تھے, ہے تو بری بات کہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ملک کا دعویٰ کرنا, ایٹمی قوت ہونا, واحد اسلامی قوت اور پتہ نہیں کیا کیا ہم کہتے تھے, لیکن کنٹرول لے کے پھرتے تھے. آپ تو وہ بھی آنکھیں دکھاتے ہیں.
میر صاحب, آپ نے میں آپ نے ایک امریکہ کے دباؤ کی بات کی, اور ابھی اس وقت خود جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی تو روس کے ساتھ تیل کی خریداری اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, تو پھر سی پیک اور روس کے ساتھ قربتیں, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟
دیکھیں, یہ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ چین ہی کے مرہون منت ہیں. یعنی پہلے جو تعلقات تھے اس کو عموماً انڈیا ویٹو کر دیا کرتا تھا. اب ہم جتنا بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں, بلاول تو کہہ آئے امریکہ میں نہیں, ہم کوئی روس سے تیل کی بات نہیں کر رہے, لیکن اگر ہمارے لیے آپشن ہی ہے, ہمیں ایران سے تیل نہیں دینے دیا جا رہا. ہمیں وہ کہتے ہیں ٹائپ ہی پتہ نہیں کیا پائپ لائن بتانی ہے کہ ترکستان کو لے کر آنی ہے, وہ انڈیا بھی جانی ہے. وہ 10 سال سے 20 سال سے اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا, کچھ کچھ اثر ہی بنتی نہیں کچھ. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی امریکن ایجنڈا یہی ہے کہ اس خطے میں پاکستان کو مضبوط نہ ہونے دیا جائے, لیکن ختم بھی کرنا ان کے مفاد میں نہیں ہوتا. اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ڈیفالٹ تو نہیں کرنے دیں گے, لیکن یہ ہے کہ اس طرح استحصال ہوا چھوڑیں گے. معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ایک مضبوط لیڈرشپ کا کام ہے, پتہ نہیں وہ میسر آتی کہ نہیں آتی.
میر صاحب, میرا آخری سوال, اور شاید ٹائم بھی ہمارے پاس ایک منٹ سوا منٹ بچا ہے, موجودہ سیاسی عدم استحکام میں افغانستان کے عنوان سے جو امنیت اور سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ یہ حکومت اس طرف متوجہ ہے نہیں ہے, کیا ہوگا اس کا انجام؟
حکومت متوجہ ہے جی, لیکن یہ بھی پھنسنے والی بات ہے, کہیں پھر دوبارہ امریکہ کے پراکسی وار میں تو نہیں جا رہے. یعنی کہ ہم نے ان پیارے بھر بھر کے لوگ لائے اور یورپ کو روانہ کیے, نیٹو فورسز کی, امریکہ کے, اور اپنے اسلام آباد کے ہوٹل ہمارے فل ہو گئے, ان لوگوں سے خطرہ لیا ہمارے لوگوں نے. اب بھی دنیا بھر میں ایڈوکیٹ بنے ہوئے ہیں, ان کی کانفرنس بھی یہاں ہوئی کرائی گئی, جو بھی ہوا یہ سب کام ہم نے کیا ہے. نتیجے کے طور پر ہمیں سوائے اس کے افغانستان کے بارڈر سے ٹیرس مل رہے ہیں اور کچھ نہیں مل رہا, ہمارے لیے مشکل صورت حال ہے طور پر.
میر صاحب, آپ کے خوبصورت تبصرے کی وجہ سے ہمیں دو منٹ مزید ملے ہیں, میں اگر آپ اجازت دیں تو میں دوبارہ سیاسی صورتحال کی طرف پلٹوں گا. کراچی جیسے بڑے شہر میں اس وقت جو میئر شپ کے لیے جو ایک الیکشن کا مسئلہ بنا ہوا ہے, اور پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم اور پھر پی ٹی آئی, کیا وہاں کے جو اتحاد ہوں گے وہ مرکز پہ کوئی اثر انداز ہوں گے؟ ایم کیو ایم کے اندر کوئی تبدیلی, یا خود جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی مل کے پیپل پارٹی کے لیے کوئی مسئلہ بن سکتے ہیں؟
کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جماعت اسلامی نے اچانک ری ایمرج کی ہے, حالانکہ جو بیسک جماعت تھی کراچی کی وہ جماعت اسلامی تھی, وہی بلدیات میں آیا کرتی تھی, وہی نیشنل اسمبلی کے الیکشن جیتا کرتی تھی, اور پھر جے یو پی ایک جماعت آئی جو کہ جمعیت العلماء پاکستان سے کہتے ہیں, اس نے کچھ طاقت بھی تھی مسلک کی بنیاد پر ان چیزوں پر, لیکن یہی طاقت تھی. اب وہ ری ایمرج کر رہی ہے, اور وہ یہ حافظ نعیم الرحمان کی قیادت بھی ہے اور بہت ان کا کام ہے, بہت کام ہے. یعنی کراچی کے ایم کیو ایم تو الیکشن سے آؤٹ ہوگی نا, اور طاقت بھی وہ اتنی نہیں جتنی ہوا کرتی تھی. تو جماعت اسلامی کا ری ایمرجنس مطلب یہ ہے کہ جو کراچی کی اصل پارٹیاں ہیں, جو ہے ایم کیو ایم یہ وہ, ان کی طرف لوگ دوبارہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی تو باہر کی پارٹی تھی, پیپلز پارٹی کو کراچی کے لوگوں نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا. 70 کے انتخابات جو بہت مائل اسٹون گنا جاتا ہے, اس میں 7 کانسٹیچوئنسی تھی پنجاب میں, کراچی میں, اس میں صرف 2 ملی تھی پیپلز پارٹی کو, اور وہ پیرا فری میں. اور 77 کے مشہور الیکشن جو تھے ہمارے, جس میں پی این اے کھڑی ہوئی تھی, اور پی این اے نے جس کو کھڑا کر دیا, مہاجر نہیں جو بھی کھڑا ہو گیا, شیب بازاری کھڑا ہو گیا, افسر خان کھڑا ہو گیا, جس کو بھی کھڑا کیا اس کو, وہ جیت گیا. پھر بھی ان کو پیرا فری پہ 2 سیٹیں ملی تھی, لیکن وہ شہری اور دیہی سندھ کا جو فرق پیپلز پارٹی پر سے پیدا ہوا ہے, اس کی وجہ سے کراچی کے لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن جماعت اسلامی کے آنے کے بعد
بہت شکریہ میر صاحب, بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. ہم اجازت دیں, اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ و ناصر.
تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین, نعت رسول مقبول کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام صبح امید. صبح امید کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے, اور آخر میں آپ سنیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا, جس کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چرا چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر ایسے دکھایا, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, بھٹکنے والوں کو کس نے شعور راہ دیا, دنیا میں بھٹکنے والوں کو سب کو سبا نے یہی بتایا میرے کملی والے نے, سب کو سبا نے یہی بتایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے.
صبح امید,
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے بچوں کا بوسہ لیا کرو، اس لیے کہ تمہارا ہر بوسہ تمہارے لیے بہشت کے ایک درجے کو بڑھا دے گا۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، ہم میں سے کوئی بھی شخص، افراد، گروہ ایسا نہیں جو برسر عام اتحاد کی باتیں نہ کرتا ہو، تو پھر اتحاد قائم کیوں نہیں ہوتا؟ مشاہدے میں آیا ہے کہ علماء، ذاکرین، سیاستداں، این جی اوز اور اسی طرح کے دیگر شعبے میٹنگوں، کانفرنسوں یا مشترکہ جلسوں میں اتحاد کی شان میں اپنے بیانات دیتے رہتے ہیں، مگر اتحاد کی شان میں اس رتب اللسان بیان سے بھی اتحاد کیوں قائم نہیں ہوتا ہے؟ جبکہ اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حالات خراب کرنے والے عناصر شہر کی فضا کو مقدر کرنے کے درپے رہتے ہیں۔ اتحاد بین المسلمین واقعی مسلمانوں کا بنیادی مسئلہ ہے، اور مسلمان واقعی ایک امت واحد بن کر سر اٹھا کر عزت کے ساتھ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ہر طرح کی تفرقہ بازی، فرقہ بندی اور مسلک نوازی کو نظر انداز کر کے قرآن کریم کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں، تو یقیناً ہم ایک ہو سکتے ہیں، ورنہ محض زبانی جمع خرچ سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ویسے تو اتحاد بین المسلمین آج ہی کا نہیں، گزشتہ کئی صدیوں کا اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے پر درد دل رکھنے والے حضرات پہلے بھی بہت کچھ کہتے اور لکھتے لکھاتے رہے ہیں، اور آج بھی اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے کہ عوام کی ترقی کے لیے فرقہ واریت کا خاتمہ بے حد ضروری ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے ان میں ہر طرح کی فرقہ واریت اور عصبیت کے خاتمے اور مکمل اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ آج دنیا بھر کے مسلمان متحد ہونے کے بجائے منتشر اور آپس میں برسرے پیکار ہو کر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ بڑی طاقتیں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے مذہبی عصبیت اور فرقہ واریت پھیلا رہی ہیں۔ اس پر فوری پابندی لگا کر ایسی سرگرمیوں میں ملوث لوگوں پر پابندی عائد کر کے اس کا سدباب کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ ہی حساس موضوع ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو، گویا برتری اور غلبہ حاصل کرنا جو انسان کی ایک فطری تمنا کہی جا سکتی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب امت مسلمہ کے تمام افراد میں ایسا اتحاد قائم ہو جائے جو انہیں ایک دوسرے سے مربوط رکھے، ایک دوسرے کا جانسار اور ہمدرد بنا دے، اور ایسی شیرازہ بندی قائم کر دے کہ بڑی سے بڑی طاقت بھی ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے، اور وہ کامیابی کے ساتھ دین اسلام کو تمام دوسرے طریقہ زندگی اور افکار و اعمال پر غالب کر سکیں۔ آج کل دنیا کے ہر کونے، ہر سمت، ہر گوشے سے اتفاق اور باہمی اتحاد کی آواز بلند ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا یہ ارشاد کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، ہر مسلمان کو دعوت دیتا ہے کہ اتحاد بین المسلمین یقیناً ضروری اور وقت کی اہم ضرورت بھی ہے۔ نفاق، انتشار، باہمی آویزش اور چپکلش ہر قوم کے وجود کے لیے زہر قاتل ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو اور افتراق و انتشار پیدا نہ ہونے دو۔ تو پھر دیکھیے کہ اس اتحاد کی ضرورت کو اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اس کے بغیر امت مسلمہ دنیا کی دوسری قوموں کی طرح نااتفاقی کا شکار ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے درپے ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم سب اتحاد کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچائیں اور دین اسلام کو غالب بنانے کی کوشش کریں۔ یہ فرض کمزور اور منتشر قوم ادا نہیں کر سکتی، اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم خود اتحاد کی تسبیح میں اپنے کو پروئیں اور پھر مل جل کر ایسا اتحاد قائم کریں جو پوری امت کو ناقابل تسخیر بنا دے۔ ہمیں اگر بحیثیت قوم کے ترقی کرنا ہے تو ہمیں اپنے اندر اور اپنی صفوں میں وہ اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس پر عمل کرتے ہوئے ہم سب اتحاد کے ایک غلاف میں سما جائیں، تاکہ ہمارا یہ وجود بھی تا قیامت دنیا کے نقشے پر جگمگاتا رہے اور اس کے باسی بھی صدا مسکراتے رہیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر سکھر سے مرتضائی محمد مٹھل شمبانی صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں اور دیگر دوستوں میں بھی ریڈیو تہران کو متعارف کرواتا رہتا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں ریڈیو تہران کی نشریات بہت سے لوگ سنتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ گاؤں میں اطلاعات اور معلومات کی فراہمی کا بہترین ذریعہ آج بھی ریڈیو ہے، اور ہم اس کے ذریعے سے دنیا بھر میں رونما ہونے والے واقعات سے باخبر ہوتے ہیں۔ ماہ محرم میں ریڈیو تہران ہمیشہ کی طرح بہترین خصوصی پروگرام پیش کرتا رہا ہے۔ اس مرتبہ بھی ریڈیو تہران نے اپنی اس روایت کو برقرار رکھا ہے اور شاندار طریقے سے پروگرام پیش کیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ محرم میں ریڈیو تہران کی نشریات اور خصوصی پروگرام ہمارے لیے تو پوری طرح ذکر سید الشہداء علیہ السلام کی مجلس و محفل کی مانند رہے ہیں، جس میں نوحے مرثیے سلام اور اسی طرح علماء کرام کی تقاریر شامل نہیں۔ بہرحال مجھے آپ کے تمام پروگرام پسند ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جی ہاں سامعین، محترم مرتضائی محمد مٹھل شمبانی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ دنوں شہر کوفہ اسلامی حکومت کا اہم مرکز تھا۔ شام کے علاوہ تمام اسلامی سلطنت کے لوگوں کی نگاہیں اس شہر پر لگی رہا کرتی تھیں کہ دیکھیں اس شہر سے کون سا نیا فرمان صادر ہونے والا ہے اور کیسے اہم فیصلے لیے جانے والے ہیں۔ شہر سے باہر دو آدمی، جن میں ایک مسلمان اور دوسرا اہل کتاب یعنی یہودی، عیسائی یا زرتشتی تھا، ایک دن سڑک کے کنارے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کا مقصد دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ مرد مسلمان کوفہ جا رہا ہے اور وہ اہل کتاب کوفے کے قریب ہی ایک دوسری جگہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دونوں آدمیوں نے یہ طے کیا کہ کافی دور تک ہم لوگوں کا راستہ ایک ہے، لہذا ایک ہی ساتھ سفر کریں گے تاکہ باہمی گفتگو کی وجہ سے راستہ آسانی سے طے ہو جائے۔ مختصر یہ کہ مشترک راستہ نہایت سکون و آرام اور آپسی گفتگو کی وجہ سے بڑی آسانی سے کٹ گیا۔ راستے بھر دونوں آدمی مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے۔ آخرکار وہ لوگ ایک ایسے دوراہے پر پہنچ گئے جہاں سے دونوں کی راہیں جدا ہو جاتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جب اس اہل کتاب نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، اس کا مسلمان دوست کوفے کی طرف جانے کے بجائے اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اہل کتاب اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور مسلمان دوست سے دریافت کیا، کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم کوفہ جاؤ گے؟ میں تو ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ مجھے کوفے جانا ہے۔ اس مسلمان نے جواب دیا، تو پھر تم اس طرف کیوں آ رہے ہو؟ یہ کوفے کا راستہ نہیں ہے، کوفے کا تو بس ایک ہی راستہ ہے جو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ تھوڑی دور تک تمہارا ساتھ دے دوں، کیونکہ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دو آدمی آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ایک ساتھ سفر کر رہے ہوں تو ایک ساتھی کا دوسرے ساتھی پر کچھ حق پیدا ہو جاتا ہے، لہذا میں تیرا حق ادا کرنے کے لیے کچھ دور تیرے ساتھ ساتھ چلا آیا ہوں، اس کے بعد تو میں اپنے راستے کی طرف پلٹ جاؤں گا۔ اوہ، تمہارے پیغمبر نے لوگوں پر اتنا اثر قائم کر لیا تھا، اب سمجھ میں آیا کہ یہ ان کا اخلاق تھا جس کی وجہ سے اسلام اتنی تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ اس وقت اہل کتاب کو بڑی حیرت ہوئی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کا مسلمان دوست اور ہم سفر کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ وقت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ تھوڑے ہی دنوں بعد وہ اہل کتاب مسلمان ہو گیا اور حضرت علی علیہ السلام کے وفادار اور مومن ساتھیوں میں شمار کیا جانے لگا۔ صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں چار بہمن، دو رجب اور 24 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دو رجب سن 440 ہجری قمری کو ایران کے ایک عظیم دانشور ابو ریحان البیرونی نے شہر غزنہ میں وفات پائی۔ جغرافیہ، نجوم اور ریاضی جیسے علوم پر مکمل عبور رکھنے والے اس عظیم دانشور نے بچپن سے ہی قرآن کریم سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ انہوں نے جوانی میں متعدد سفر کیے اور اپنی معلومات میں اضافہ کیا۔ ابو ریحان البیرونی کو تعلیمی دور کے شروع سے ہی علم ریاضی اور طبیعت میں اس قدر دلچسپی تھی کہ مختصر مدت میں ہی خود مذکورہ علوم کے استادوں میں شمار ہونے لگے۔ اس کے بعد وہ تاریخ اور جغرافیہ کی طرف متوجہ ہوئے، پھر طب، دوا سازی، معدنیات اور نجوم جیسے علوم حاصل کیے۔ اس مسلمان فلسفی، حکیم اور مفکر کو عربی، یونانی اور سنسکرت سمیت اس زمانے کی بہت سی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ چوبیس جنوری سن 1556 عیسوی کو مغل حکمراں بابر کے بیٹے اور ہندوستان کے دوسرے مغل بادشاہ نصیر الدین ہمایوں کا انتقال ہوا۔ وہ 16 مارچ 1508 کو کابل میں پیدا ہوئے اور 1526 میں والد کے ساتھ ہندوستان گئے، حصار فتح کیا اور پانی پت کی پہلی لڑائی میں نمایاں کارنامے انجام دیے۔ ہمایوں اپنے والد بابر کی وفات کے بعد 30 دسمبر 1530 کو مغلیہ تخت سلطنت پر بیٹھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں بہت سی فتوحات حاصل کی، لیکن انہیں ناکامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ہمایوں ترکی، فارسی اور عربی زبانوں میں مہارت رکھتے تھے اور انہیں ریاضی، فلسفہ، حیات و نجوم میں گہری دلچسپی تھی۔ شہنشاہ ہمایوں نے 24 جنوری 1556 کو وفات پائی۔ ان کا مقبرہ دہلی میں واقع ہے جو مغل فن تعمیر کا شاندار نمونہ ہے۔ چوبیس جنوری سن 1776 عیسوی کو معروف جرمن قلمکار ارنسٹ ہافمین پیدا ہوئے۔ ان کی قوت متخیلہ بہت ہی قوی اور حساس تھی اور وہ سماجی حالات کے تجزیہ و تحلیل میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ ہافمین کے ادبی شاہکاروں میں عجیب قصے قابل ذکر ہیں۔
24 جنوری سن 1859 عیسوی کو تیل کی تلاش کی غرض سے کھودے گئے ایک کنویں سے تیل نکلا. اس طرح تاریخ انسانیت میں پہلی بار اس اہم انسانی ضرورت کی شے کو زمین کی گہرائیوں سے نکالا گیا. یہ کنواں امریکہ کی ریاست پینسلوانیا میں ماہر معدنیات ایڈونٹ ریک کے ذریعے کھودا گیا تھا. اس کنویں سے ایک سال کام کے بعد 230 میٹر کی گہرائی میں تیل دریافت ہوا. تیل کے اس کنویں کی کھدائی کے لیے استعمال ہونے والے آلات امریکہ کے ایک میوزیم میں نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں جو دنیا میں تیل کی صنعت کے آغاز کی نشاندہی کرتے ہیں. چار بہمن سن 1293 ہجری شمسی کو پہلی جنگ عظیم کے دوران روسی فوج ایران میں داخل ہوئی. ابھی ایران میں قاجاری بادشاہ احمد شاہ کی تاج پوشی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی. اگرچہ ایرانی حکومت نے جنگ میں غیر جانبدار رہنے کا اعلان کر دیا تھا لیکن متحارب کسی بھی فریق نے ایرانی موقف کو اہمیت نہیں دی اور ایران میں داخل ہو گئے. برطانوی فوج جنوب کی طرف سے اور روسی فوج شمال کی طرف سے جارحانہ طریقے سے ایران میں داخل ہوئی اور ایک وسیع ایرانی علاقے پر اپنا قبضہ جما لیا. یہ وہ وقت تھا جب ایرانی حاکمیت اپنے کمزور ترین مقام تک پہنچ گئی تھی اور ایران کی سیاسی اور اقتصادی صورتحال شدید بحران سے دوچار تھی. ایران کے شمالی علاقے پر روس کا قبضہ 3 سال تک جاری رہا. بالآخر سن 1296 ہجری شمسی یعنی سن 1917 عیسوی میں روس میں کمیونسٹ انقلاب رونما ہوا اور روس کے اندرونی حالات بحرانی ہونے کی وجہ سے روسی فوج نے شمالی ایران سے انخلا کیا. چار بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی پیرس سے ایران واپسی کی خبر شائع ہونے کے بعد شاہی حکومت کے وزیر اعظم شاپور بختیار نے ملک کے تمام ہوائی اڈوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا تاکہ وزعم خود بانی انقلاب اسلامی کا ملک میں داخلہ روکا جا سکے. لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بے صبری اور بے چینی سے انتظار کرنے والے عوام میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری اور آیت اللہ شہید ڈاکٹر بہشتی جیسی انقلابی شخصیات نے ہوائی اڈوں کو بند کرنے کے خلاف تہران یونیورسٹی کی مسجد میں دھرنا دے دیا. عوام نے بھی سڑکوں پر نکل کر مظاہرے کرنے شروع کر دیے اور حکومت سے ہوائی اڈوں کو کھولنے کا مطالبہ کیا جس کے باعث چند روز بعد حکومت ہوائی اڈوں کو کھولنے پر مجبور ہو گئی. سامعین اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا. اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا واعوذ بہ من شر نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا غما إلا أذهبت ولا عدوا إلا دفعت بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين
Thank you.